بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين ومحمد وعلى محمد صلوات سورہ مبارکہ التوبہ کی 69 آیات ہم مکمل کر چکے. آج انشاءاللہ آیت نمبر 60 سے ہم گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں. جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 یہ اگرچہ اس میں لفظ زکوٰۃ نہیں آیا لیکن شیعہ اہل سنت سب کے نزدیک یہ آیت کریمہ واجب زکوٰۃ کے بارے میں کہ جب واجب زکوٰۃ نکالی جاتی ہے تو اسے کہاں کہاں خرچ کیا جائے گا، کن کن موارد میں زکوٰۃ کو استعمال کیا جائے گا. اور اس آیت میں زکوٰۃ کی جگہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے صدقات. تو کچھ میں تھوڑی سی ضروری سمجھ رہا ہوں کہ اس کی وضاحت کر دوں کہ صدقہ کا لفظ قرآن مجید میں واجب زکوٰۃ کے لیے بھی آیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ویسے بھی جو کچھ خرچ کیا جائے اس کے لیے بھی صدقات کا لفظ آیا. صدقہ وہی چیز ہے جس کو قرآن کریم انفاق کہتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اردو زبان میں اور ہمارے اردو بولنے والے یا مثلاً اس معاشرے میں صدقے کا ایک خاص معنی ہمارے ذہنوں میں، اور صدقہ یعنی بھیک. مثال کے طور پر کہتے ہیں باہر مثلا فقیر آیا، مانگنے والا آیا، اس کو صدقہ دے دو. تو صدقے کا یہ معنی نہیں ہے جو ہم فقیر کو دے رہے ہوتے ہیں. جو تصور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے وہ ایک خاص بھیک دینے والا اور اس طرح کا تصور ہوتا ہے، جبکہ اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم کے مطابق جو پیسہ خرچ کیا جائے وہ صدقہ ہے. ہماری روایات میں آپ کو معلوم ہوگا کہ مثلا ایک روایت یہ ہے کہ امام نے فرمایا وہ حلال لقمہ جو کوئی شخص اپنے گھر والوں کے، اپنی بیوی کے، اپنے بچوں کے منہ میں رکھتا ہے وہ بہترین صدقہ ہے، اس کو بھی صدقہ کہا. جبکہ ہمارے ذہن میں جو ہم باہر کسی کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں اور جو ہم اپنے گھر والوں کو دے رہے ہوتے ہیں بہت فرق ہوتا ہے. تو یہ صدقے کا لفظ جب ہم بولیں اور صدقے کا لفظ جب آئے تو ہم اس کو کس کے برابر سمجھیں؟ خدا کی راہ میں خرچ کرنا. وہ چاہے اللہ کے حکم کے مطابق انسان اپنے گھر والوں کو حلال کھلائے، ان کی ضروریات پوری کرے، یا اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرے، یا کوئی بھی ایسا کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کو انفاق بھی کہا جاتا ہے اور اس کو صدقہ بھی کہا جاتا ہے. تو عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ جو خاص تصور ہے اس صدقے کے لفظ سے ہمارے ذہن میں ایکچولی وہ تصور نہیں ہے ہمارے ذہن میں کسی بیچارے کی مدد کرنا, اس کے ہاتھ پہ کچھ رکھ دینا فلان ہے. کیونکہ عام طور پہ آپ نے بھی سنا ہوگا, ہم بھی بچپن سے, باہر فقیر آیا اس کو صدقہ دے دو. تو یہ فقط تصور محدود ہمارے ذہنوں میں نہیں ہونا چاہیے. ہر خدا کی راہ میں خرچ, اس پر صدقے کا لفظ آتا ہے. اور اس آیت میں حتیٰ کہ واجب زکوٰۃ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے صدقے کا لفظ استعمال کیا. اس میں زکوٰۃ کا لفظ کہیں بھی نہیں آیا, لیکن روایات کی روشنی میں, شیعہ سنی دونوں کی روایات کی روشنی میں, یہ آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 واجب زکوٰۃ کے مصارف کے بارے میں کہ زکوٰۃ کہاں کہاں خرچ کی جائے, وہ توجہ فرمائیے. انما الصدقات للفقراء والمساکین, صدقات تو صرف, یعنی زکوٰۃ تو صرف, اب آگے جو چیز موارد بتائے جائیں گے کہ یہاں یہاں خرچ کی جائے گی. سب سے پہلے فرمایا للفقراء, اور پھر فرمایا والمساکین. فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے ذہن میں صدقے سے بھیک کا تصور آتا ہے, لیکن انفاق سے ذرا بڑے لیول کا تصور آتا ہے, جبکہ یہ ایک ہی ہے. اسی طرح فقیر جو لفظ ہے, ہم اردو زبان بولنے والے, فقیر سے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ جناب باہر فقیر آیا کھڑا ہے, اس کو خیرات دے دو, وہ روڈ پہ فقیر بیٹھا ہوا ہے اس کو دے دو. فقیر اسے نہیں کہتے, مانگنے والے کو حتماً فقیر نہیں کہتے. فقیر ایک انسان کی مالی کیفیت کا نام ہے, اور وہ مالی کیفیت کیا ہے کہ اس کے پاس جو آمدنی کا ذریعہ ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ اس کے زندگی کے لازمی اخراجات پورے کر دے. ایسے مثال دے رہا ہوں, ایک بندہ ہے جس کی تنخواہ ہے 50,000 مثلا, لیکن اگر وہ اپنی زندگی کے لازمی جو اس کے اخراجات ہیں, مثلا بجلی گیس کا بل ہے, بچوں کے اسکول کی فیس ہے, گھر کا راشن ہے, چھوٹی موٹی کوئی بیماری, میڈیسن, جو عرف عام میں زندگی کی لازمی ضروریات سمجھی جائے گی, تو یہ لازمی ضروریات اگر اس کی بنتی ہیں فرض کریں 55,000, 51,000, 50,000 اس کی تنخواہ ہے جو اس کی آمدنی ہے, اس سے چاہے تھوڑی سی زیادہ اس کے اخراجات ہوں, وہ فقیر کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. ہو سکتا ہے اس نے زندگی میں کبھی کسی سے بھیک نہ مانگی ہو, اس نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا ہو, خوددار ہو, سفید پوش ہو, لیکن جس کو شریعت فقیر کہتی ہے وہ اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے. تو فقیر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس کی آمدن اس کے اخراجات کو, زندگی کے لازمی اخراجات کو پورا نہ کرتی, یہ فقیر ہے. مسکین اس سے بری حالت والا ہوتا ہے. میں آپ کو فقیر کا جو ڈکشنری میننگ ہے وہ بھی بیان کر دوں. فقیر اصل میں لغت میں کسے کہتے ہیں؟ جس کی کمر کے موہرے ٹوٹے ہوئے ہوں اور وہ سیدھی طرح کھڑا نہ ہو سکتا ہو. فقرات کہتے ہیں یہ کمر کے موہروں کو عربی زبان میں, اور اصل میں جس شخص کی کمر کے موہرے خراب ہو جائے, اپنی جگہ سے ہل جائے اور وہ سیدھا کھڑا نہ ہو سکے, اصل میں اسے کہتے ہیں فقیر. اور پھر اسی سے اس لفظ کو مالی مشکلات والے کے لیے استعمال کیا گیا کہ گویا وہ بھی ایسا ہے کہ اس کی آمدن اتنی نہیں ہے کہ اس کی زندگی مثلا اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے, اس کو سارے کی ضرورت ہے, وہ تب کھڑا ہوگا, وہ خود سے کھڑا نہیں ہو سکتا. گویا اس کی کمر کی حالت ایسی ہے کہ وہ سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا بغیر سہارے کے. تو فقرات کا اصل مطلب کمر کے موہرے ہوتا ہے, اور فقیر کہتے ہیں جس کے موہرے خراب ہو جائے. مسکین کا جو لفظ ہے وہ سکون سے ہے. سکون کا اردو والا مطلب نہیں, اردو میں سکون ہم کہتے ہیں آرام کو, بڑے سکون سے زندگی گزر رہی ہے, لیکن اصل میں سکون کا مطلب ہے حرکت کا نہ ہونا, یعنی اگر آپ کوئی آپ کے سامنے مرغا ذبح کرے اور اس کو چھوڑ دے, وہ تھوڑی دیر تڑپے گا اور پھر اس کی وہ حرکت ختم ہو جائے گی. تو وہ جو حرکت ختم ہو جائے جس میں بالکل, اس کو کہتے ہیں سکون, اس حالت کو کہتے ہیں سکون. مسکین کو مسکین کیوں کہتے ہیں؟ مسکین کو مسکین اس لیے کہتے ہیں کہ گویا اس کی زندگی بے حرکت ہو گئی ہے, یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں. فقیر سے بدتر حالت ہے. فقیر کے پاس پھر کچھ ہے, اگرچہ اپنی ضرورت سے کم ہے, لیکن مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور گویا اس کی زندگی کی حرکت ختم ہو گئی ہے. تو یہ دو جو لفظ ہیں, فقیر اور مسکین, یہ ان دونوں کا بنیادی فرق ہے. انما الصدقات للفقراء, یہاں پر آپ کو ایک اور بھی بتا دوں, ایک عربی میں لفظ ہے سکین. سکین ایک لفظ جسے آپ جانتے ہیں وہ ہے سکینہ. فانزل اللہ سکینتہ, ابھی پیچھے گزرا تھا, سکینہ بھی سکون سے, وہ اس معنی میں ہے جو ہم, جس کو ہم اردو میں سکون کہتے ہیں. اللہ نے اپنی طرف سے ان پہ سکون نازل کر دیا, یعنی وہ جو اضطراب کی حالت تھی, جو پریشانی کی حالت تھی, اللہ نے دور کر دی, سکون نازل کر دیا. ایک لفظ ہے سکین. سکین عربی میں کہتے ہیں, جس کو ہم اردو میں چاقو کہتے ہیں. اسے بھلا سکین کیوں کہتے ہیں؟ وہ بھی سکون سے نکلا, اس لیے کہ اگر اس کے ذریعے کسی کو قتل کر دیا جائے تو پھر اس کی حرکت ختم ہو جاتی ہے, بندے کو سکون دے دیتا وہ. تو اس سکون والے معنی سے ہی چاقو کا نام بھی سکین رکھ دیا گیا, اگرچہ چاقو سے ملنے والا سکون, اس کا دوسرا نام مثلا موت ہوتا ہے. صدقات جس زکوٰۃ ہے, یہ تو صرف فقراء کے لیے ہے, والمساکین اور مساکین کے لیے ہے, والعاملین علیہا, اور جو زکوٰۃ کے عامل ہیں. زکوٰۃ کے عاملوں سے کیا مراد ہے؟ کہ حکومت اسلامی جن افراد کو معمور کرے کہ انہوں نے جانا ہے, انہوں نے سفر کرنا ہے, انہوں نے زکوٰۃ کلیکٹ کرنی ہے, سارا حساب کتاب کرنا ہے, پورا وہ جو سسٹم ہے زکوٰۃ کا, ان لوگوں کی تنخواہیں کہاں سے دی جائیں گی؟ اسی زکوٰۃ میں سے دی جائیں گی. البتہ اس کے اندر ایک فقہی مسئلہ ہے, شیعہ سنی دونوں کا ہے, کہ اگر ان میں سے کوئی بندہ سید ہو, یعنی آل رسول, خاندان رسول میں سے ہو, تو جو واجب زکوٰۃ ہے, جیسے یہ 2.5% زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے, جو واجب زکوٰۃ ہے وہ سادات نہیں لے سکتے, اگرچہ وہ ان میں شامل ہوں جو زکوٰۃ کے لیے کام کر رہے ہیں, وہ اس زکوٰۃ کے پیسوں میں سے ان کو تنخواہ نہیں دی جائے گی, ان پر زکوٰۃ حلال نہیں ہے, وہ کئی اور سے لیں گے. اور یہ بھی آپ توجہ فرما لیں کہ یہ واجب زکوٰۃ ہے جو سادات پہ حرام ہوتی ہے, اور ایک زکوٰۃ فطرہ ہے جو انشاءاللہ ابھی عید آئے گی تو آپ سب ادا کریں گے, وہ بھی زکوٰۃ ہے اور وہ بھی واجب زکوٰۃ ہے, لہٰذا وہ بھی سادات نہیں لے سکتے. ہاں, یہ جو لفظ آپ بولتے ہیں نا کہ سید کا, غیر سید کا صدقہ سید کے لیے جائز نہیں ہے, وہ صدقہ جو واجب صدقہ ہو, زکوٰۃ والا یا فطرے والا, لیکن ویسے آپ غریب سید کو دے سکتے ہیں, یعنی اگر کوئی پریشانی میں ہو, تو وہ جو مستحب صدقہ ہے جو دینا واجب نہیں تھا آپ پہ, زکوٰۃ نہیں تھا, فطرہ نہیں تھا, تو وہ اگر آپ دیں گے, وہ اصل میں وہ صدقہ ہے ہی نہیں جس کو کہا جاتا ہے, وہ انفاق ہے, وہ آپ کسی بھی, چاہے سید ہے غیر سید ہے, آپ اس پہ خرچ کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, مشکل میں ہے, پریشانی میں ہے, بیماری میں ہے, بچوں کی فیس دینی ہے, مگر جو جس مد میں بھی آپ اس کی ہیلپ کرتے ہیں, اس کی ضروریات زندگی میں, تو یہ وہ صدقہ نہیں ہے جو غیر سادات کا سادات پر حرام ہے, وہ صرف واجب صدقے ہیں. اور وہ کون سے ہیں؟ یہ زکوٰۃ اور زکوٰۃ فطرہ. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. بس زکوٰۃ کے عاملوں پر خرچ کی جائے گی. وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ, ان لوگوں پر, مُؤَلَّفَةِ الْقُلُوبِ کنہیں کہتے ہیں؟ اس لفظ کا معنی ہے جن کے دلوں کو تألیف کرنا ہو، جن کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنی ہو، اسلام سے قریب لانا ہو. مثلا تازہ تازہ مسلمان ہوا ہے، کچا ایمان ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کو مثلا کچھ مال عطا کر دیا جائے مسلمانوں کی طرف سے مثال کے طور پر اسلام میں آنے کے بعد، تو یہ سبب بنے گا کہ وہ اور زیادہ اس کے دل میں اسلام سے محبت پیدا ہو جائے گی. اگر اس کا ایمان ضعیف ہے تو اور زیادہ ذرا قریب آ جائے گا. تو اس طرح کے لوگوں کو زکوٰۃ دینا یہ اس کا مورد ہے. اور یہ وہی ہے کہ جب میں نے آپ کی خدمت میں کل واقعہ عرض کیا تھا غزوہ حنین کا، کہ انصار کے جوان اس بات سے تھوڑا ناراض تھے، دل برداشتہ تھے، کہ اللہ کے نبی نے آج تک جو ہم سے لڑتے رہے، ہمیں قتل کرتے رہے، اسلام کے بدترین دشمن تھے، کل انہوں نے اسلام قبول کیا اور آج ان کو زیادہ دیا جا رہا ہے اور ہمیں جو ہے مال غنیمت میں سے کم دیا گیا ہے. تو وہ کیوں دیا اللہ کے نبی نے ان کو؟ ان کے دلوں میں اسلام کو ذرا زیادہ جسے کہتے ہیں اچھا بنانے کے لیے، انہیں اسلام سے اور زیادہ قریب کرنے کے لیے. تو ان لوگوں کو مؤلفۃ قلوبہم کہا جاتا ہے. تو فرمایا ول مؤلفۃ قلوبہم. اگلا مورد وفر رقاب. رقاب جمع ہے رقبہ کی، رقبہ کہتے گردن کو، اور مراد غلام ہے. اس زمانے میں غلام تھے، کنیزیں تھیں، تو غلاموں کی آزادی کے لیے خرچ کرنا ایک طریقہ جو اسلام نے بتایا. جیسے سورہ نور میں اس کی آیت آئی ہے کہ اگر تمہارے غلام تم سے معاہدہ کرنا چاہیں کہ آہستہ آہستہ جو ان کی قیمت ہے جو دے کے تم نے انہیں خریدا ہے وہ ادا کر دیں گے، قسطوں میں ادا کر دیں گے، تو تم یہ معاہدہ کر لو اور انہیں آزاد کر دو. تو اس طرح کے غلام جنہوں نے اپنی آزادی کے لیے مکاتبہ کیا ہو، وہ ایگریمنٹ کیا ہو، تو ان کو بھی زکوٰۃ سے ہیلپ کیا جا سکتا ہے اور ان کو آزاد کیا جا سکتا ہے. یہ اس زمانے میں موجود تھا، آج اس طرح نہیں ہے. لیکن آگے ایک مورد آ رہا ہے، وہ پھر بہت ساری چیزوں کو اس کا دائرہ، اس کی وجہ سے زکوٰۃ کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے. پھر رقاب کے بعد اگلا ہے والغارمین. غارم کسے کہتے ہیں؟ جو اچانک بہت زیادہ مالی مشکلات کا شکار ہو گیا ہو، کوئی اس کو کوئی جرمانہ ادا کرنا پڑ گیا ہے، اس کو کوئی بہت زیادہ اس پر قرض چڑھ گیا ہے جو اب وہ ادا نہیں کر سکتا. مثلاً آپ سمجھے جی، بعض اوقات غلطی سے ایکسیڈنٹ میں، مثال کے طور پر غلطی سے گاڑی لگی سامنے والے کو اور اس کی ٹانگ جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہمیشہ کے لیے، یا خدا نخواستہ بازو ضائع ہو گیا، یا پورا بندہ جو ہے وہ مر گیا. اب یہ عمدی قتل نہیں ہے، تو اب اس کی دیت ادا کرنی پڑتی ہے قتل خطا کی. تو قتل خطا کی دیت کے لیے اب وہ بندہ، اس کی حالت ہی نہیں ہے کہ وہ اتنے پیسے ادا کر سکے، وہ مثلا جیل میں پڑا ہے یا قید میں چلا گیا. تو زکوٰۃ میں سے اس طرح کے لوگوں کی بھی ہیلپ کی جا سکتی ہے. غارم میں یہ سب آتے ہیں، جس پہ کوئی قرضہ چڑھ گیا، اچانک نقصان ہو گیا کاروبار اور وہ بیچارہ بالکل بیٹھ گیا ہے، حالانکہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، تو ان پر خرچ کرنے کے لیے. اور اگلا جو مورد ہے اس کا دائرہ پھر وسیع ہے، اور وہ ہے وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. تو ہر وہ کام جسے کرنا اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہم نے اللہ کی راہ میں کیا ہے، ان تمام موارد میں زکوٰۃ کو مصرف کیا جا سکتا ہے. اور یعنی بعض اللہ نے خاص نام لے کے بیان کر دیے، اور بعض پھر یہ فی سبیل اللہ میں عموم بیان کر دیے. وہ تمام کام جس سے کسی مسلمان کا فائدہ ہوتا ہو، اسلام کا فائدہ ہوتا ہو، اس میں خرچ کرنا فی سبیل اللہ کا مصداق ہے. اور پھر فرمایا آخری مورد جو یہاں بیان ہوا، وابن السبیل. ابن السبیل کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے راستے کا بیٹا، راستے کا فرزند. مراد اس سے مسافر ہے، یعنی ایک مسافر ہے جو اپنے وطن سے دور ہے اور وہاں پر اس پر کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، اس کے پیسے مثال کے طور پہ چوری ہو گئے اور اب وہ اپنے وطن میں نہیں ہے، تو بیچارہ ہو گیا. تو زکوٰۃ سے ایسے لوگوں کی بھی ہیلپ کی جا سکتی ہے, وہاں پر بھی زکوٰۃ کو استعمال کیا جا سکتا ہے. فریضت من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے. چونکہ فریضہ کا لفظ آیا, مشخص ہو گیا کہ یہ وہی زکوٰۃ ہے, یہ وہی صدقہ ہے کہ جو واجب صدقہ ہے. واجب صدقے کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے, اسی لیے فطرے کو بھی کہا جاتا ہے زکوٰۃ فطرہ, چونکہ وہ بھی واجب صدقہ ہے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ خوب علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے. زکوٰۃ کے حوالے سے بہت سارے لوگ, بالخصوص مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے, خمس اور زکوٰۃ کے حوالے سے ان کے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے, اور وہ سوال پوچھتے کہتے ہیں قرآن میں خمس کا ایک بار ذکر ہے, اور ہمارے یہاں خمس کا کتنا زیادہ چرچا ہے, اور قرآن میں زکوٰۃ کا بہت زیادہ چرچا ہے لیکن ہمارے ہاں زکوٰۃ کا اس طرح سے چرچا نہیں ہے, تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ توجہ فرمائیے, ایک صلوات پڑھیے محمد والے. سب سے پہلی اور بنیادی بات وہ یہ ہے کہ یہ جو بھی آپ مجتہد دین سے سنتے ہیں یا توضیع المسائل وغیرہ میں پڑھتے ہیں, یہ اصل میں نتیجہ ہے قرآن مجید کی آیات اور محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کا. قرآن میں جس چیز کا ذکر ہوا, مجمل ذکر ہوا, یعنی اشارہ کیا گیا, نام لیا گیا, کہا گیا یہ لازمی ہے, یہ کر دو, اس کے بعد جو اس کی تفصیلات ہیں, وہ تفصیلات کہاں سے ملتی ہے ہمیں؟ وہ تفصیلات ہم روایات اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام سے لیتے ہیں. تو خمس کی مثلا جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ کہاں سے بنی ہے, کہاں سے نکالی گئی ہے, کہاں سے حاصل ہوئی ہیں؟ وہ روایات اہل بیت اطہار سے حاصل ہوئی. تو خمس کا مسئلہ اتنا لوگوں کے ذہن میں مشکل نہیں ہوتا. جو سوال زیادہ اٹھتا ہے وہ یہ کہ زکوٰۃ کا اتنا ذکر ہے لیکن زکوٰۃ ہمارے یہاں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر لگے گی, اس کے بارے میں جو روایات اہل بیت کی زبان ہے اور جو ان کا بیان ہے, اس کے اندر وہ چیزیں مشخص کر دی گئی. مثلا مویشیوں پہ زکوٰۃ لگتی ہے جب وہ خاص تعداد میں, اس خاص تعداد کو نصاب کہا جاتا ہے. جو غلے ہیں, گندم ہے, اس پہ زکوٰۃ لگے گی جب وہ مثلا اتنے من اپنے نصاب کو پہنچ, اگر اس سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں, اگر اتنی ہے تو پھر اتنے پرسنٹ اس میں زکوٰۃ دی جائے گی. یہ ساری تفصیلات فقہی کتابوں میں, میں اصل بنیادی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو چیز ذہنوں میں سوال پیدا کرتی ہے, اور لوگ جو سوچنے والے ہیں وہ یہ سوال پوچھتے بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہماری فقہ میں, فقہ اہل بیت میں سونے کے سکوں پر زکوٰۃ ہے, چاندی کے سکوں پر زکوٰۃ ہے, جبکہ وہ سکہ رائج الوقت ہو, یعنی اس سکے سے کاروبار ہوتا ہو, اس سکے سے پیمنٹس ہوتی ہو, لین دین ہوتا ہو اس سکے میں, تو وہ سکے اگر ایک خاص نصاب کو پہنچ جائے, سونے کا اپنا نصاب ہے, چاندی کا اپنا نصاب ہے, اگر اتنے سونے کے سکے اور اتنے چاندی کے سکے, سونے کے سکے کو دینار کہا جاتا تھا اور چاندی کے سکے کو درہم کہتے تھے, تو اتنے جس کے پاس ہو, اگر اس سے کم ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے, لیکن اگر زیادہ ہے تو پھر ان پہ زکوٰۃ لگے گی. چاندی کے سکے اگر اتنے ہیں تو زکوٰۃ نہیں, اگر اس سے زیادہ ہے تو اس پر زکوٰۃ لگے گی. تو آج کے زمانے میں سونے کے سکے یا چاندی کے سکے بطور کرنسی کے استعمال نہیں ہوتے, لیکن یہ جو کرنسی کے نوٹ ہیں ان کی جو اصل بنیاد ہے پیچھے وہ سونا ہے. حکومتیں اس کی خلاف ورزی کرتی رہے, جتنا سونا ہے ان کے پاس اس سے زیادہ, یعنی یہ شروع اس طرح ہوا تھا کہ آسانی کے لیے, اور سونا جو ہے وہ اس کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں, تو کہا گیا, یعنی یہ سسٹم یہ شروع کیا گیا کہ حکومتوں نے کہا یا جنہوں نے یہ سسٹم شروع کیا کہ تم اتنا سونا جو ہے وہ اگر ہمارے پاس رکھوا دو, اس کے بدلے ہم تمہیں یہ ایک نوٹ دے دیں گے کہ جس کی قیمت تمہارے اس سونے کے برابر ہوگی, یا تمہیں ہم چند نوٹ دے دیں گے اور وہ اس سونے کے برابر قیمت ہوگی, تم جب چاہو یہ نوٹ دے کے اپنا سونا لے لو. ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ یہ سسٹم ڈیولپ ہوتے ہوتے سونے کا استعمال ہی ختم ہو گیا, سونے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے چونکہ شروع سے نوٹ ہی دیکھتے ہیں, آخر تک نوٹ ہی. جبکہ اس نوٹ کی اصل بیس کیا ہے, یہ کچھ یہ آپ کی گورنمنٹ یا آپ کا جو سیٹ اپ ہے وہ آپ کو جو اس کے پاس سونا پڑا ہوا ہے اس کی ملکیت نامے کے طور پہ دیتا ہے کہ یہ نوٹ مثلا اس اتنے سونے کے برابر ہے کرنسی. لیکن آہستہ آہستہ سونے والی گیم تو تقریباً بھول ہی گئے اور پھر نوٹ رہ گئے. تو سوال کرنے والے جو سوال کرتے ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب یہ نوٹ ایکچولی اسی سونے کا آلٹرنیٹ ہے اور اصل مراد وہی سونا ہے, تو پھر اگر ہمارے پاس جو کرنسی موجود ہے اس کی مقدار اتنی ہو جائے کہ جتنا اگر سونا ہوتا تو اس پہ زکات لگتی تھی, تو ایکچولی تو سونا ہے ہمارے پاس, یعنی یہ جو ہمیں گورنمنٹ نے نوٹ دیے پھر یہ ہمارے پاس سونا ہے, پھر اس پہ زکات کیوں نہیں لگتی؟ تو یہ سوال بالعموم پوچھا جاتا ہے. اب اس میں ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اس میں پھر جو باب اجتہاد ہے اور زکوٰۃ کے معاملے پر جو بحث کا دروازہ ہے وہ حوزات میں جہاں متخصصین ہیں, جہاں پر مجتہدین ہیں, اس میں یہ دروازہ کھلا ہے. آپ کو معلوم ہے آیت اللہ سیستانی دام ذلہ نے مثلا جو یہ نوٹ ہے یا تجارتی مال ہے اس پر زکوٰۃ کے مستحب ہونے کا فتویٰ دیا ہے. تو یہ دروازہ مثلا میں آغا محسن کراتی کی ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے وہ زکوٰۃ کے بارے میں پڑھ رہا تھا, تو انہی کے الفاظ میں کہتا ہوں کہ وہ بھی کافی ساری گفتگو زکوٰۃ کے بارے میں کرنے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ اس بحث کو ہم حوزات علمیہ کے سپرد کرتے ہیں کہ وہ انہی روایات کی روشنی میں اور انہی آیات کی روشنی میں جو وہ ان کی رائے ہوگی ہمارے لیے وہی قابل قبول ہوگی, کیونکہ وہ اس کام کے متخصص ہیں. اور یہ جو بحث کا دروازہ ہے یہ کوئی بند نہیں ہوا, یہ بحث کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے. تو بہرحال زکوٰۃ کا اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید میں ذکر بہت آیا ہے, لیکن زکوٰۃ ہم نے کیسے ادا کرنی ہے, کہاں ادا کرنی ہے, اس کے لیے ہمیں رجوع کرنا پڑے گا روایات اور احادیث محمد والے محمد کی طرف, خمس کی تفصیلات, زکوٰۃ کی تفصیلات. اور وہ جو صاحب فتویٰ ہے, فتویٰ کی صلاحیت رکھتا ہے, وہ اگر روایات میں سے اس کو مثلا عکس کرے, روایات کی زبان سے روایات ہی میں سے عکس کرے, اور اسی کو اجتہاد کہتے ہیں, اور کوئی معتبر شخصیت مثلا فتویٰ دے تو پھر اس کے فتوے کے مطابق ظاہر ہے کہ اس کے مقلدین عمل کریں گے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. سورہ توبہ آیت نمبر 61. اس سے پہلی جو آیات پڑھی تھی منافقین کا ذکر گزرا تھا, اس میں کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو اذیت کرتے ہیں صدقات کے بارے میں, اور اگر ان کو دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں, اور اگر ان کو ان کی توقعات کے مطابق نہ ملے تو یہ نبی سے ناراض ہو جاتے ہیں. میں نے روایت بیان کی تھی کہ شخص آیا اور اس نے کہا کہ رسول اللہ سے کہا کہ آپ نے انصاف نہیں کیا صدقات کی تقسیم میں, اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون انصاف کرے گا, یعنی تم کون سی بات کر رہے ہو. اور اس کے بارے میں اور بعد میں یعنی اشارہ کیا کہ بعد میں جو خوارج پیدا ہوئے وہ اسی شخص کا گروپ ہوں گے. تو ابھی سلسلہ کلام پھر وہ جو پہلے جاری ہے منافقین کے بارے میں, ان کی حرکتوں کے بارے میں, چونکہ صدقات کا ذکر آیا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر صدقات کی تقسیم اور زکوٰۃ کی بالخصوص تقسیم کا بیان کیا. اور سلسلہ کلام آیت نمبر 61 سے پھر وہی ہے کہ جو پہلے سے موضوع چل رہا ہے. فرمایا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِي, اور ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو نبی کو اذیت کرتے ہیں. اور ایک اذیت کرنے کا ان کا طریقہ کیا ہے, وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ, کہ کہتے ہیں کہ یہ جو نبی ہے جو رسول ہے یہ تو کان ہے بس. اردو میں ہم کہتے ہیں فلان شخص کانوں کا کچا ہے. کانوں کا کچا کسے کہا جاتا ہے؟ جو جس کی بات سنے اس کی تائید کر دے. اب یہ ایکچولی صورتحال کیا تھی کہ اللہ کے نبی اپنے اپنی رحم دلی کی وجہ سے، اپنے اخلاق کی وجہ سے، جو بندہ بھی ان سے بات کرنا چاہتا، کوئی بڑھیا اس نے روک لیا ہے، اب وہ باتیں کی جا رہی ہے، رسول اللہ سن رہے ہیں، سر ہلا رہے ہیں اور تھوڑا ٹائم دے رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں اس کو. تو آہستہ آہستہ منافقین نے اس اللہ کے نبی کی رحم دلی کو اور خوش اخلاقی کو اس پر طنز کرنا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا جو کوئی بھی آ کے بات کر جائے یہ اسی پہ یقین کر لیتے. حالانکہ اللہ کے نبی ایسے نہیں تھے کہ جو بات کر آ کے یقین، اللہ کے نبی سب سے زیادہ سمجھدار تھے. لیکن ایک دفعہ بندے کا اخلاق ہوتا ہے. ایک واقعہ بیان کیا آغا محسن کراتی نے اپنی یاداشت میں کہ ظاہراً اصفہان میں ایک بہت ہی بزرگ عالم دین تھے، مجتہد تھے، تو آخری عمر میں کافی ضعیف ہو گئے. تو ایک بندہ ان کے پاس گیا، ان کی نظریں بھی کمزور تھیں اور وہ مثلا جو کوئی جاتا تھا مانگنے کے لیے تو اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے، ہیلپ کر دیتے تھے پیسوں کی. تو ایک بندہ گیا اور اس نے ان سے کہا کہ میرے گھر ولادت ہونے والی ہے تو آپ میری کچھ ہیلپ کر دیں، اسپتال کا خرچہ وغیرہ. انہوں نے دے دیا. دو مہینے کے بعد وہ پھر آ گیا. اس نے کہا کمزور ہے، پہچانتے تو ہے کوئی نہیں، ضعیف ہو گئے. تو اس نے کہا کہ میری بیوی کو مثلا بچہ ہونے والا، ولادت ہونے والی ہے تو آپ کچھ ہیلپ کر دیں. انہوں نے پھر دے دیا. تو اپنے دوست کے پاس گیا، ظاہر بات ہے دو نمبر لوگوں کے دوست بھی دو نمبر ہوتے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ جو بابا جی ہیں نا ان کو آرام سے فراڈ لگ جاتا. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا میں ابھی گیا تھا، دو مہینے پہلے پیسے مانگے، میرے گھر ولادت ہے، انہوں نے دے دیے. میں نے کہا ابھی میں دو مہینے گیا، اس کو یاد نہیں، پہچانا نہیں، پھر میں نے پیسے مانگے، پھر دے دیے. تو ابھی تیسری دفعہ چلتے ہیں، دیکھنا پھر مانگوں گا، پھر دے دیں گے. اپنی طرف سے سمجھ رہا ہے کہ میں چکر دے رہا ہوں ان کو. تو تیسری دفعہ جب گیا اور کہا کہ میری جو بیوی ہے اس کو ولادت ہونے والی ہے تو کچھ آپ ہیلپ کر دیں، تو انہوں نے بہرحال پیسے نکالے اور اس کی ہتھیلی پہ رکھ کے کہا کہ تمہیں ایسی بیوی کی قدر کرنی چاہیے جو سال میں تین دفعہ بچہ دیتی ہے، دوسروں کی ایک دفعہ کر سکتی ہے، تمہاری ماشاءاللہ ہر دو دو مہینے بعد اولاد پیدا کر رہی ہے، ایسی بیوی کی تم قدر کرو. اب وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بابا جی ایویں ہی بس ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کر رہے ہیں، تو سادے ہیں، جبکہ وہ سمجھ رہے تھے سب کچھ، لیکن اپنی رحم دلی کی وجہ سے چلو اس کا کام چلے گا دے رہے. تو بالکل اس ٹائپ کی سچویشن کہ اللہ کے نبی اپنی رحم دلی کی وجہ سے، اپنے اخلاق کی وجہ سے جو روک کے کھڑا ہو گیا، اس کی بات سن رہے ہیں، اس کو ٹائم دے رہے ہیں. اب دوسرا سمجھ رہا ہے کہ یہ کیا فضول کام ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ ہوا ادن، کانوں کے کچے، جو بات کرے اس کی مان لیتے ہیں. اور ایک اور ریزن بھی بیان کیا گیا اس کی تفسیر میں، اور وہ یہ تھا کہ منافق جو تھے وہ جب اپنی خرابیوں میں پکڑے جاتے تھے تو بجائے یہ کہ اپنی خرابی کا اقرار کرتے، الٹا پروپیگنڈا یہ کرتے تھے کہ ہمارے بارے میں جو جا کے ان کو بات کرتا یہ مان لیتے ہیں، دکانوں کے کچے ہم سے پوچھتے ہی نہیں ہمارے بارے میں جو. حالانکہ اللہ کے رسول پر آیات نازل ہوتی تھی، یہ چونکہ بےمان تھے آیات کا تو ان کو یقین نہیں تھا، تو سمجھتے تھے کہ کسی نے ہماری رپورٹ دی ہے، مخبری کی ہے، انہوں نے یقین کر لیا. تو یہ دو اسباب بیان کیے گئے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نبی کو اذیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو کانوں کے کچے ہیں. قل ہوا اذن خیر لکم، اب جو عربی کے لفظ ہے نا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کان ہی ہے، بس کان ہی ہے، یعنی بس سنتے ہیں، جو بات کرے سن لیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا قل، اے رسول آپ ان سے کہیے کہ میں کان ہوں لیکن اذن خیر لکم، تمہارے لیے خیر کا کان ہوں، یعنی تمہاری باتیں سنتا ہوں، تمہیں ٹائم دیتا ہوں، ادھر ادھر کی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہو، تمہیں میں دور نہیں کر دیتا، دھتکار نہیں دیتا، تو یہ خیر کا کان ہے تمہارے لیے، تمہارے لیے اس میں خیر ہے. یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، ویؤمن للمؤمنین، اور مومنین پر اعتماد کرتا ہے. یہ توجہ فرمائیں، یہ ایمان کا جو لفظ ہے یؤمنو یا یؤمنون کی شکل میں، واحد یا جمع کی شکل میں، جس شکل میں بھی آئے، اگر اس کے بعد بے آ رہا ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ایمان لانا، اور اگر اس کے بعد لام آ رہا ہو, جیسے یہاں پر دیکھیں آیا یؤمن باللہ, اللہ پر ایمان رکھتا ہے, ویؤمن للمؤمنین, یؤمن بالمؤمنین نہیں کہا, تو یہ للمؤمنین یعنی مؤمنین پر اعتماد کرتا ہے, مؤمنین کی باتوں پر ٹرسٹ کرتا ہے, یعنی بد اعتمادی نہیں ہے رسول اللہ کو اپنے ساتھیوں پر, جو صاحبان ایمان ہیں ان پر اللہ کے نبی ان کی باتوں پر اعتماد کرتے ہیں. ہاں منافقوں کو یوں لگتا ہے چونکہ ان کی اپنی سوچ نیگیٹو ہے تو ان کو لگتا ہے کہ یہ کوئی غلط رویہ رسول اللہ کا, کانوں کے کچے. یؤمن باللہ, اللہ پر ایمان رکھتا ہے, ویؤمن للمؤمنین, اور مؤمنین پر اعتماد رکھتے ہیں, ورحمت للذین آمنوا منکم, اور یہ رسول رحمت ہے تم میں سے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں. ظاہر ہے پھر منافقوں کو رحمت محسوس نہیں ہوتی چونکہ وہ مومن نہیں ہے, مومنوں کے لیے رحمت ہے. والذین یؤذون رسول اللہ, اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں, لہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آیت نمبر 61 کے ترجمے کو میں دوبارہ یہاں سے پڑھ رہا ہوں, اور ان لوگوں میں اور ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نبی کو اذیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کانوں کے کچے ہیں, کہہ دیجئے وہ تمہاری بہتری کے لیے کان دے کر سنتا ہے, اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مومنوں کے لیے تصدیق کرتا ہے. ظاہر ہے جس کی بات پر اعتماد ہو اسی کی تصدیق کی جاتی ہے, اس لیے انہوں نے اس طرح ترجمہ کیا. اور تم میں سے جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے, اور جو لوگ اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آیت نمبر 62 میں منافقوں کی ایک اور صفت جو قرآن میں کئی جگہ پہ بیان ہوئی ہے, سورہ توبہ میں بھی کئی مرتبہ بیان ہوئی ہے, سورہ منافقون میں یہ بیان ہوئی ہے کہ منافقوں کی ایک پکی عادت کیا ہے کہ جب بھی ان کی کوئی خرابی پکڑی جائے, ان کا کوئی پلان فیل ہو جائے, بعد میں پھر اللہ کی قسمیں اٹھا کے یقین دلاتے ہیں کہ ہماری تو نیک نیتی تھی, ہم غلط, ہم بھی تمہارے بھائی ہیں, ہم کوئی بے ایمان تھوڑی ہیں, ہم کوئی کافر تھوڑی ہیں, اور اپنی بات کو سامنے والے کو یقین دلوانے کے لیے یہ بڑی بڑی قسمیں اٹھاتے ہیں. یحلفون باللہ, یہ اللہ کی, یحلفون حلف کسے کہتے ہیں, قسم, یہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں تمہارے سامنے, لیردوکم, تاکہ تمہیں راضی کریں, کن کو, عام مسلمانوں کو, واللہ ورسولہ احق ان یردوہ, جبکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ یہ ان کو راضی کرے, یعنی اللہ کو راضی کرے, اللہ کے رسول کو راضی کرے, ادھر جا کے دو نمبریاں کرتے ہیں, تمہیں کیوں راضی کر رہے ہیں. اب یہ بھی ان کا ایک ٹیک تھا کہ جب کوئی چیٹنگ, کوئی خرابی کر لیتے تھے تو جو سادہ دل مومنین ہیں ان کے سامنے آ کے, اللہ کی قسم اصل مسئلہ یہ تھا, ہماری بات پر رسول اللہ یقین نہیں کرتے, ہم مخلص ہیں, تو جو سادہ دل مومنین ہوتے تھے وہ ان کی قسموں کے پریشر میں آ جاتے تھے, تو اللہ ان کو خبردار کر رہے ہیں کہ یہ چکر باز ہیں, اور اگر یہ واقعی مخلص ہے تو ان سے کہو جاؤ رسول اللہ کے پاس, ان سے ایکسکیوز کرو, ان کو راضی کرو, ان کو راضی نہیں کرتے اور تمہیں آ کے راضی کر رہے ہیں, یہ رویہ ان سے تم ہرگز قبول نہ کرو. واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین, اگر یہ مومن ہے تو, اگر یہ مومن ہے تو سب سے پہلے تو اللہ کے رسول کو جا کے راضی کریں, ان کو ناراض کرتے ہیں, ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور تمہارے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم تو بالکل مخلص ہیں اور ہم بالکل نیک ہیں, تو ان کے اس رویے سے خبردار کیا گیا ہے, یہ لوگ تمہیں راضی کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں, حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے اگر یہ مومن ہے. آیت نمبر 63, علم یا علمو, کیا انہوں نے نہیں جانا, کیا ان کو نہیں معلوم, انہ من یحادد اللہ ورسولہ, کہ جس نے بھی مقابلہ کیا, جنگ کی اللہ اور اس کے رسول سے, فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ, تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے, خالدًا فیہا, ہمیشہ اس آگ میں رہے گا, ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمِ, اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے. یہ اب جو اللہ نے بات کی نا کہ یہ اللہ اور رسول کو راضی کیوں نہیں کرتے اگر یہ مومن ہے, تو اسی سے ریلیٹڈ بات ہے کہ اگر یہ مومن ہوتے تو ان کو پھر اس بات کا پتہ ہوتا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت کرتا ہے, یہاں پہ وہ لفظ آئے کہ ان سے مقابلے کرتا ہے, ان سے گویا کہ جنگ کی حالت میں ہے. جنگ ضروری نہیں ہوتی کہ مثلا تیروں اور تلواروں سے ہو, بعض اوقات گفتگو کے ذریعے, پروپیگنڈے کے ذریعے, افواہیں اڑانے کے ذریعے دشمنی کی جاتی ہے, جنگ کی جاتی ہے. تو کیا ان کو نہیں پتہ کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی یا مقابلہ کیا اس کے لیے ہمیشہ کی آگ ہے, اس کے باوجود یہ حرکتیں کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے یہ مومن نہیں ہے. لہذا تم ان کے چکروں میں مت آنا, ان کی قسموں سے دھوکا تم نے نہیں کھانا. کیا انہیں نہیں معلوم کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا, یہ بہت بڑی رسوائی ہے. یہ بات آپ کے ذہنوں میں رہے کہ یہ آیات غزوہ تبوک کے تناظر میں زیادہ تر نازل ہوئی ہے. یعنی یہ رویہ کہ جب اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے ساتھ چلو جہاد کے لیے تبوک پر جانا ہے, تو اس وقت منافقوں کا جو پردہ ہٹتا ہے بالعموم وہ آزمائش اور سختی کے وقت ہٹتا ہے چہرے سے, ورنہ ویسے وہ عمومی محفلوں میں, کھانے پینے میں آگے آگے ہوتے. اور جیسے میں نے آپ کو عرض کیا, قرآن نے ان کی نشانیاں بتائی, یہ بالعموم امیر لوگ تھے, کپڑے پہننے کے اعتبار سے لوگ ان سے بڑے امپریس ہوتے تھے. اللہ کے نبی کے مدینہ میں آنے سے پہلے ان کا بڑا مقام تھا, اور ان کو ان کی منافقت کی ایک ریزن یہ تھی, میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ان کی وہ جو چودراہٹ تھی مدینہ میں اور ان کا بڑا مقام تھا, اللہ کے نبی کے آنے کے بعد وہ تقریباً ختم ہو گیا تھا. اس کی ان کو تکلیف تھی, بظاہر ان کے پاس چارہ نہیں تھا کلمہ پڑھنے کے علاوہ کہ لوگ ان کو ریجیکٹ کر دیتے بالکل. تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا لیکن دلوں میں رسول اللہ سے بغض اور دین کو انہوں نے دل سے قبول نہیں کیا تھا. تو جب عمومی حالات ہوتے تھے اس وقت ان کا اتنا پتہ نہیں چلتا تھا, لیکن جب کوئی جنگ کا زمانہ آتا اس وقت ان کی حرکات ایسی ہو جاتی تھی کہ ان کے چہروں سے نقاب ہٹ جاتے تھے. کبھی پروپیگنڈے کرتے, کبھی افواہیں اڑاتے, کبھی مسلمانوں سے کہتے یہ اب یہ کوئی جنگ ہے, یہ تو سیدھی سیدھی خودکشی ہے, یہ تو جانا ہے اور واپس کوئی نہیں آنا. کبھی کہہ رہے ہیں جی گرمی بہت زیادہ ہے جیسے آگے آ جائے گا, فلا بہانے بناتے تھے. جبکہ اللہ کا نبی جب فرما رہا ہے کہ تم نے میرے ساتھ جہاد پہ جانا ہے, پھر کوئی بہانہ بنتا ہی نہیں ہے. چونکہ جس کے دل میں ایمان ہے اس کو معلوم ہے کہ اللہ کا نبی اللہ کے حکم سے بیان کرتا ہے بات کو, اور جب اللہ کا حکم بیان کیا جا رہا ہے تو پھر اس میں بہانہ تو بنتا ہی نہیں اگر دل میں ایمان ہو تو. اور اگر کوئی بہانہ بنا رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ مومن نہیں ہے, اور اس کے بہانوں کی زد میں, پروپیگنڈوں کی زد میں جو آ رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ کم از کم اگر منافق نہیں ہے تو ضعیف الایمان ہے, کہ جس کے سامنے جا کر کوئی پروپیگنڈا کیا جائے تو اس پروپیگنڈے کی زد میں آ جاتا ہے. لیکن جو مضبوط ایمان والے مومن ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں, کسی کے پروپیگنڈے میں نہیں آتے, اور کسی رکاوٹ کی, کسی خطرے کی, کسی موسم کی پرواہ نہیں کرتے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. آیت نمبر 64, یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم. منافق اس بات سے ڈرتے, انہیں اس بات سے خوف لاحق رہتا ہے کہ کوئی ایسی سورت ان کے خلاف نازل ہو جائے کہ جو ان کو خبردار کر دے اس چیز کے بارے میں جو ان کے دلوں میں ہے. یہ کئی بار ہوتا تھا, تو بعض اوقات تو یہ کہتے تھے کہ یہ ہم میں سے کسی نے جا کے رپورٹ دے دی, لیکن بعض اوقات ان کو کنفرم ہوتا تھا کہ کسی نے رپورٹ نہیں دی, میں نے اور تم نے آپس میں بات کی تھی. یہ اللہ کے رسول کو کیسے پتہ چل گیا؟ البتہ یہ آپس میں اللہ کے رسول نہیں کہتے تھے, چونکہ اللہ کا رسول مانتے نہیں تھے, اگر مانتے ہوتے تو پھر منافق نہ ہوتے. تو ایک عجیب تردد کی حالت میں رہتے تھے کہ واقعی اللہ کی طرف سے خبر آتی ہے یا نہیں, کوئی اور طریقے سے جاسوسی ہماری کروا لیتے. تو یہ خوف کی کیفیت ان کو رہتی تھی کہ ہم جو پلان کر رہے ہیں, جو باتیں کر رہے ہیں آپس میں, کہیں کوئی ایسی صورت نازل ہو جائے کہ جو بربلا کر دے اور لوگوں کو پتہ چل جائے جو ہمارے دلوں کی بات ہے. قل استهزئوا, اے رسول ان سے کہو کہ تم جو مذاق اڑاتے ہو اڑاتے رہو. ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ اس چیز کو باہر نکال کے رہے گا، یعنی برملا کر کے رہے گا جس کے برملا ہونے سے تمہیں ڈر ہے۔ یہ اپنی جو آپ کہیں نجی محفلیں ہوتی تھی ان میں جب بیٹھتے تھے منافقین آپس میں، تو پھر دن بھر جو اگر رسول اللہ کی کوئی بات ہے، مومنین کی کوئی بات ہے، ان کو آپس میں ڈسکس کر کے مذاق اڑاتے تھے۔ جیسے قرآن نے آپ کو یاد ہوگا شروع میں سورۃ البقرہ میں فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس، یعنی اپنے اصل دو نمبر لوگوں کے پاس یہ محفلوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں تو پھر ان کے پاس کیا لینے جاتے ہو ان کی محفلوں میں، کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، ان کے ساتھ تو ہم صرف مذاق کرتے ہیں، کیا کریں، گزارا نہیں ہے، جانا پڑتا ہے۔ جیسے بعض اوقات اگر کوئی بندہ بہت الٹا سیدھا ہو، الٹی سیدھی کاموں میں ملوث ہو، اور اپنے اس گروپ کے پاس جائے اور اس میں سے کوئی دوست کہے کل تو مسجد میں گھسا ہوا تھا، کیا کر رہا تھا وہاں پہ، کہتا یار گزارا نہیں چلتا، تجھے پتہ ہے نا پھر اسی معاشرے میں رہنا ہے، تو اصل میں تو تمہارے یار جو کام شروع کرنا ہے پارٹی شروع کرے، ادھر ہم جاتے ہیں کبھی کبھی تاکہ بالآخر اسی معاشرے میں رہنا ہے، گزارا کرتے ہیں، وہ جو مسجد والے ان بیچاروں کو کیا پتا کہ ہم اصل میں کیا چیز۔ یہ منافقت کی ایک صورتحال ہے کہ دو دو جگہوں پر دو دو شخصیات ہیں، جب ادھر محفل میں آئے تو ادھر کے ہو گئے، اور جب اس محفل میں آئے تو اس محفل کے ہو گئے، لیکن ایکچولی پارٹی وہی ہے، جو واقعاً اللہ کا ہے وہ پھر چھپ کر شیاطین کے پاس نہیں جاتا، اللہ کے نافرمانوں کے پاس نہیں جاتا، اس کی خفیہ محفلیں بھی اس طرح کی نہیں ہوتی، اور جو اللہ کا ہوتا ہے واقعاً، لیکن جو اصل میں ادھر کے ہوتے ہیں وہ مومنین کو ذرا اپنے دانست میں دھوکہ دینے کے لیے، بیوقوف بنانے کے لیے، ان کے ساتھ تعلقات تاکہ بالآخر سوسائٹی میں چل چلاؤ بنا رہے ہمارا، وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ منافقوں کو یہ خوف لاحق رہتا ہے کہ کہیں ان کے خلاف مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے راز کو فاش کر دے، ان سے کہہ دیجئے تم استہزاء کیے جاؤ، یعنی تم یہ جو آپس میں مذاق اڑاتے ہو کیے جاؤ، اللہ یقیناً وہ راز فاش کرنے والا ہے جس کا تمہیں ڈر ہے۔ آیت نمبر 65، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں، مثلا جب اللہ آپ کو بتا دے اور آپ ان سے کہیں کہ ہاں بھائی تم نے یہ بات کیوں کی ہے یا تم نے یہ حرکت کیوں کی ہے، لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو اب یہ کیا پینترا بدلیں گے، کہیں گے یا رسول اللہ وہ تو ہم ایسے مذاق میں بات کر رہے تھے، آپ نے سنجیدہ لے لیا اس کو، یہ بھی ایک چکر بازی کی علامت ہے، یعنی اپنے طور پہ غلط بات کی ہے، اب جب پکڑے گئے تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو میرے مذاق میں بات کی تھی، جیسے آج کل ہوتا ہے نا، میرے بیان کو توڑ موڑ کے بیان کیا گیا، اس کو سامنے لایا گیا، بات کرنے والا کر دیتا ہے، بعد میں جب پتہ چلتا ہے کہ اس کے اثرات ذرا غلط آ رہے ہیں، پھر کہتا ہے میری بات کو جناب توڑ موڑ کر بیان کیا گیا ہے، میری مراد یہ نہیں تھی۔ تو قرآن یہ مزاج بیان کر رہا ہے ان کا کہ اپنی طرف سے حرکت کر دیتے ہیں، اور جب پکڑے جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے، آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ کیوں کیا، پھر اس طرح بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کوئی سیریس تھوڑی تھے، ہم تو ایسے مذاق میں آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو اس نے مذاق میں یوں کہہ دیا، آپ اس کو سنجیدہ لے رہے ہیں، بہرحال اگر آپ ناراض ہوئے تو ہم سوری کرتے ہیں، اللہ کی قسم ہم آئندہ یہ نہیں کریں گے، قسمیں کھاتے ہیں۔ منافقین، قل اباللہ و آیاتہ و رسول ہی کن تم تستہزئون، اے رسول ان سے کہیے مذاق کر رہے تھے، اللہ سے مذاق کر رہے تھے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے تھے، اللہ کے رسول کا مذاق اڑا رہے تھے، یعنی ان کے اس عذر کو قبول نہ کریں، یہ رنگ بدل رہے ہیں تاکہ اپنی بات کو چھپا سکے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت یہ ماحول کتنا گرم تھا ان حرکتوں کا، کہ سورہ توبہ کی کتنی ہی آیات صرف منافقین کی شان میں نازل ہوئی ہیں، ایک ایک ان کا پینترا، ایک ایک ان کی حرکت یہ بیان کی گئی ہے، اور آج بھی آپ کوئی خدا کے راستے میں نیک کام کر رہے ہیں، کسی تحریک میں شامل ہیں، تو اسی قسم کے لوگ آپ کو اس میں بھی مل جائیں گے، جو کسی مجبوری کی وجہ سے ساتھ شامل ہیں لیکن ایکچولی ساتھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور جب بھی وہ کوئی خرابی کرتے ہیں پھر اسی قسم کی حرکات اور باتیں کرتے ہیں. سورت یہ سورہ توبہ اور سورہ منافقون مثلا یا دیگر کچھ مقامات قرآن کے, اس میں اگر آپ منافق کے مزاج کو پہچاننے کی کوشش کریں گے, اللہ نے جو ان کی حرکتیں بتائی ہیں اور یہ کس طرح رنگ بدلتے ہیں, کس طرح باتیں کرتے ہیں, تو اگر آپ کوئی بڑا کام کر رہے ہیں, اگر آپ کوئی واقعہ الہی کام کر رہے ہیں, تو آپ کو آس پاس موجود یہ حرکتیں کرنے والے لوگ بھی آپ کو بالکل کلیئر نظر آنا شروع ہو جائیں گے کہ کون واقعی ساتھ ہے. اس کا مزاج بھی اللہ نے بتایا. ابھی آگے آیات آئیں گی کہ جو حقیقی مومن ہے اور وہ غریب ہے اور اس سفر کے لیے سواری چاہیے, اور وہ آپ کے پاس آتے ہیں اے رسول اور آپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ساتھ لے جائیے, اور آپ جب ان سے کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے جس پر تمہیں لے جاؤں, تو وہ اس حالت میں واپس پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں. یعنی ان کا رویہ, ان کی باڈی لینگویج وہ گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ یہ تڑپ رہے آپ کے ساتھ جانے کے لیے, لیکن کوئی چارہ نہیں ان کے پاس, لہٰذا آپ کے ساتھ نہیں جا رہے. جبکہ دوسرے کون ہیں, ان کا بیان کیا ہوا ہے کہ وہ آتے ہیں, یہ مسئلہ ہو گیا, یہ مسئلہ ہو گیا, ہمیں رہنے دیں, ہمیں فلان, جیسے کل میں نے روایت بیان کی تھی, الٹے الٹے بہانے کرتے تھے, یا رسول اللہ مجھے نہ لے جائے, رومی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں, کہیں میں عاشق نہ ہو جاؤں, فطرے میں مبتلا ہو جاؤں گا, لہٰذا مجھے یہی چھوڑ کے جائیں. اب یہ جانا نہیں چاہتا, کہا کہ دور کی لا رہا ہے اور اللہ کے نبی کو بہانہ بنا رہا ہے, اور اس میں بھی شو کر رہا ہے کہ میں بڑا اپنے دین کا محافظ ہوں, کہیں میری عورت پہ نظر پڑ جائے, یہ ہو جائے, ادھر مال غنیمت بہت ہوگا, میں کہیں مال غنیمت کی وجہ سے دنیا پرست نہ ہو جاؤں, مجھے نہ ساتھ لے کے جائیں. حالانکہ جانے نہیں چاہتا, الٹے الٹے بہانے کر رہے ہیں. اور جو حقیقی مومن ہے وہ اس طرح کے بہانے نہیں کرتے, اور ان کو اگر ساتھ نہ لے جایا جا سکے تو بھی ان کی حالت خراب ہوتی ہے, ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں, اور اگر آپ ان سے دریافت کریں تو وہ ضرور کہیں گے ہم تو صرف مشغلہ اور دل لگی کر رہے تھے. کہہ دیجئے کیا تم اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کا مذاق اڑا رہے تھے. یعنی یہ ان کا عذر آپ قبول نہ کیجئے. اور آیت نمبر 66 یہی پہ آج کے درس کو میں تمام کرتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا لا تعتذروا, تم اپنے عذر پیش نہ کرو کہ ہم مذاق کر رہے تھے, تو ہم سنجیدہ نہیں تھے. لا تعتذروا, اپنی ایکسکیوزز پیش نہ کرو, اپنے عذر پیش نہ کرو. قد کفرتم بعد ایمانکم, یہ جو تم نے حرکتیں کی ہیں ان کی جڑ اصل میں یہ ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد پھر سے کافر ہو گئے تھے. اگر دل میں ایمان ہو تو اللہ رسول اور اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق نہیں کیا جاتا, اور یہ بات حتماً ہمیں بھی غور کرنا چاہیے. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ دینی موضوعات کے بارے میں جوکس بنائے ہوتے ہیں, لطیفے بنائے ہوتے ہیں, اور جب انسان دینی کسی معاملے موضوع کے بارے میں لطیفے سننے کا عادی ہو جائے تو اس کا جو مقام اور جو تقدس اور جو انسان کے دل میں ایک روب ہوتا ہے وہ ختم ہوتا جاتا ہے. لہذا یہ لطیفے بنائے اس لیے جاتے ہیں تاکہ جو دین کا ایک تقدس, دینی موضوعات کا, عبادات کا جو تقدس ہونا چاہیے ایک مومن کے دل میں, ان لطیفوں کے ذریعے سے, چونکہ جس بات پہ بندہ پھر ہنستا ہے اس کا لطیفہ بناتا ہے, تو اس کا تقدس اس کے دل میں ختم نہ بھی ہو تو کم ہو جاتا ہے. تو اللہ پھر اس کی جڑ بیان کر رہا ہے کہ یہ جو تم مذاق اڑا, تو ابھی تم کہہ رہے ہو کہ ہم مذاق اڑا رہے تھے, حالانکہ تم مذاق نہیں اڑا, تم تو سنجیدہ تھے. تم نے کفر کر دیا ہے ایمان کے بعد. ان نعفو عن طائفۃ منکم, اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں, نعذب طائفۃ, تو ایک گروہ کو ہم عذاب کریں گے, بانہم کانوا مجرمین, اس وجہ سے کہ یہ لوگ مجرم تھے, یعنی اصل اور بڑے مجرم تھے. اور بعض لوگ کہ جو مثلا نادم ہو جائے, ان کے ساتھ مل گئے تھے کچھ دیر لیکن واقعی شرمندہ ہو جائے اور واقعی توبہ کر لیں, تو اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو گروپ ہے ان میں سے جو لوگ ٹھیک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا, لیکن بعض جو بڑے مجرم ہیں اور پکے منافق ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا. عذر تراشی مت کرو تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. اگر ہم نے تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر بھی دیا تو دوسری جماعت کو ہم ضرور عذاب دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 66 تک الحمدللہ ہم نے مکمل کیا. انشاءاللہ اس سلسلے کو کل آگے جاری رکھیں گے. تو ان آیات سے یا جو اس سے پہلے ہم آیات پڑھ چکے ہیں تو ان سے مربوط سوال ہو تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ دیں محمد والے.